رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں۔
میں فرسٹ ٹائم ایک ماہ کے اعتکاف میں آیا ہوں، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی یہاں سے کچھ سیکھوں دین کی باتیں اور آگے لوگوں کا بھی ذہن بناؤں۔ میں 27 معراج کے اجتماع میں آیا تھا، اس میں میرا ذہن بنا اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھوں گا۔
میں جوہر ٹاؤن گیا تھا اجتماع پہ، تو وہاں پہ میرا ذہن بنا۔ میں پچھلے سال بھی آنا تھا پر نہیں آ سکا، اس دفعہ بڑی امید کے ساتھ آیا کہ بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے ایک ماہ کے احتکاب کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پھر انسان خود سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یار
اللہ کا کرم فضل ہے کہ جب کا میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں تو اللہ کا بہت کرم فضل ہے، سارے کام چھوٹ گئے ہیں، ڈیرا بھی چھوٹ گیا، جو بھی کام تھے وہ سب چھوٹ گیا۔ دعوت اسلامی سے میں نے پیار کر لیا اور پانچ وقت کا نماز بھی پڑھتا ہوں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں۔
مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں دعوت اسلامی میں اور کافی بہتری میرے میں آئی ہے، میرا اخلاق بہت اچھا ہو گیا ہے دعوت اسلامی کی وجہ سے، بہت تبدیلیاں آئی ہیں میرے میں جو مجھے خود ظاہر ہوتی ہیں۔
الحمدللہ میرے اہل سنت کا یہ فیض ہے کہ میں نے 29 یعنی 29 برس کی عمر میں نے حفظ قرآن کیا ہے۔
یہ جو شب برات گزری ہے نا، دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، ان کا بیان میں نے سنا ہے، تو اس کے بعد وہ والا دن ہے، آج کا دن ہے کہ 5 وقت کی نماز میں با جماعت ادا کرتا ہوں، یہ سارا کرم دعوت اسلامی کا ہے۔
میں نے بہت تبدیلی دیکھی ہے، اتنی تبدیلیاں دیکھی ہیں کہ میں آج اس فیضان مدینہ میں کھڑا ہوں اعتکاف کرنے کے لیے۔ پہلے میرے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، نہ کوئی میرے میں کوئی وہ تھی، اب تو ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور روزے بھی برابر رکھتا ہوں۔
اور ایسی میں گیا ہوں چاچو کے گھر، انہوں نے میں نے کہا کہ نا نمازیں میں پڑھنے لگ گیا ہوں لیکن نا مجھے نماز آتی نہیں صحیح پڑھنی، انہوں نے پھر مجھے ادھر اپنے گھر بیٹھے نیت کروائی ہے کہ 30 دن کے اعتکاف کی نیت کرو، تو ادھر بیٹھے میں نے نیت کی ہے۔
اس مرتبہ میں نے اپنا کلاس بھی چھوڑ دیا، جو فرسٹ ایئر ریسنٹلی ابھی چل رہا تھا، میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، میں نے کہا مجھے فیضان مدینہ جانا ہے اور وہاں سے کچھ سیکھ کے آنا ہے۔ سب سے پہلے میں ادھر آیا تو یہاں کے ماحول سے بہت میں متاثر ہوا، اس طرح میں اس ماحول سے امپریس ہوا کہ یہاں مطلب ایک رول ہوتا ہے، ڈسپلن ہر کسی کو فالو کرنا پڑتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہر کوئی اٹھ کے نماز پہ جاتا ہے۔
حضرت صاحب کی برکت ہے، ہر دنیا میں جہاں مرضی دیکھ لیں دعوت اسلامی کا چرچا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں میں پہنچاؤں، یہ اصلی زندگی میری یہ ہے،
میرا جذبہ یہی ہے کہ میں جب تک میری زندگی ہے نا میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتا رہوں۔
ماشاءاللہ پیر صاحب نے بہت اچھی تربیت فرمائی، تو بیچ میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا تیل وغیرہ لگانے سے یا خوشبو وغیرہ لگانے سے روزے میں کوئی کمی بیشی آتی ہے یا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، تو پیر صاحب نے فرمایا تھے یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، تو وغیرہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو پیر صاحب مسائل بتاتے ہیں نا، یہ ہم ہزاروں کتابیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلیں گی، جو پیر صاحب ہمیں ماشاءاللہ کچھ لمحات میں بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں چاہیے کہ پیر صاحب کی صحبت جانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
ادھر میں جب آیا ہوں میں نے سورہ فاتحہ، میری نماز نہیں تھی آتی، مجھے وضو کا طریقہ نہیں تھا آتا، غسل کے فرائض نہیں تھے آتے، اس کے بعد اور بھی بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو کچھ مجھے نہیں تھا پتا، نماز نہیں آتی صحیح طرح پڑھنی، تو اللہ کا شکر ہے جب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں میری زندگی بھی سنور گئی ہے، میرے گھر والے بھی سنور گئے ہیں۔
ہاں مجھے میری ماں نے بھیجا، بولا اس کو پتھری ہے کڈنی میں، اس نے بولا ادھر 30 دن کے لیے جاؤ تو دعا کرنا، دعا قبول ہو جائے گی۔ سائیں اچھے مزاج کے لگتے ہیں، سادہ جو اندر ہے وہ باہر ہے سائیں کے زبان پہ، ایسے پیر کم ہوتے ہیں، سائیں کو دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، دین یاد آتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. چودہ سو پینتالیس ہجری کے ماہ دار المبارک کی آج چوتھی فورتھ رات ہے. اس ملاسمت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے. اب بندے کی مرضی ہے کم بڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دن کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہو زبان سے بھی کہہ دینا کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اچھا ہے، نہ بھی کہیں تب بھی دل کی نیت کافی بلکہ ضروری تھی. دل کی نیت سے ہی مطلب کام چلے گا. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے، جب مسجد سے باہر نکلیں گے نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے عوانی میں نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتی ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو افطار نہیں کر سکتے. ہاں نیت آپ کر لیجئے اور افطار وغیرہ بھی کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں تو یوں اعتکاف کی نیت کا ثواب ملے گا جبکہ ثواب کے لیے نیت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
আমি তো রোজা রাখছি, এই অবস্থায় কি রক্ত দিতে পারবো?
জি, এই প্রশ্নের উত্তর তো আমি জানি না. আসুন আমরা আমিরুল্লাহ সুন্নাত থেকে এই প্রশ্নটার উত্তর জেনে নি. আমার নাম মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম. আমির আহলুল্লাহ সুন্নাতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের হলে বা রক্ত দান করলে অথবা শরীরের প্রবেশ করালে রোজা ভঙ্গ হবে কি?
সওয়াল হ্যাঁ, রোজে কি হালত মে জিসম সে খুন নিকলে ইয়া কিসি কো খুন আতিয়া করনে ডোনেট করনে ইয়া জিসম মে খুন চড়ানে সে কিয়া রোজা টুট জায়েগা? তো ইন তিনো সূরতে মে জো সওয়াল মে রোজা নহি টুটেগা. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
محمد سرفراز اتاری بہاولپورم پنجاب سے عرض گزار ہوں. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل جیسے دیہاتوں میں رواج ہے کہ چار پہی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تو کیا چار پہی پر بیٹھ کر جیسے ایک گھٹنا کھڑا کر کے کھانا کھا لیتے ہیں یا دوزانوں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں چار پہی پر بیٹھ کے، تو کیا یہ سنت پر عمل ہو جائے گا؟ یا چار پہی پر نہ بیٹھے بلکہ نیچے ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں تو سنت پر عمل مانا جائے گا؟ اس حوالے سے تھوڑا ارشاد فرما دیں.
دسترخوان تو اسے زمین پر بچھا کر کھانا سنت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی پڑا ہے. تاویہ کا اگر چارپائی پہ کوئی کھاتا ہے تو گناہگار تو نہیں ہے، ٹیبل کرسی پر کھانا بھی گناہگار نہیں ہے. تو یہ بہتر وہی ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک گھٹنا کھڑا کر کے دوسرا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھائے، یہ سنت ہے. دو زانوں بیٹھ کر جیسے کہ اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھائیں گے تب بھی سنت ادا ہوگی. اور اب افسوس کہ یہ سنت نے تقریباً لوگ ادا کرتے نہیں ہیں. آلتی پالتی مار کر یعنی چوکڑی مار کر بیٹھ کر لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جس طرح بھی ان کے سمجھ میں آتا ہے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو بہتر اس درست یہی ہے کہ سب کو چاہیے کہ جن کے لیے کوئی مجبوری نہ ہو تو زمین پر دسترخوان بچھا کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائیں. سوال کا شاید جو میں سمجھتا ہوں یہ مقصد ہو کہ جیسے چارپائی پر، اب ایک تو جیسے زمین پر بیٹھنے کی تو اس کی سنت چھوٹ گئی، اب چارپائی پر بیٹھ کر سنت کے مطابق یوں بیٹھتا ہے تو یہ سنت ادا ہوگی یا کیا؟
بیٹھنے کی سنت تو ادا ہوگی
ہے نا،
جو بیٹھنے کا طریقہ کار ہے، زمین پہ بیٹھنے کی سنت نہ ملی، اور دوسرا دسترخوان بچھانے کا بھی وہ لکھا ہے آداب تام میں،
جی جی،
نہ بچھانے کی صورت میں وہ بے برکتی کی صورتیں بنتی ہیں
جی. اب یہ چارپائی پر بھی بچھا دیتے ہوں گے شاید، یہ چارپائیاں ہم نے تو یہ ہوٹلیں جو ہوتی ہیں نا وہ سپر ہائی وے وغیرہ یہاں بچھی ہوتی ہے، لوگ چارپائی پر کھا رہے ہوتے، لیکن خیر اب سنت کے مطابق تو نہ ہوٹلوں میں لوگ کھاتے ہیں نہ گھروں میں کھاتے ہیں، اب جو سمجھ میں آتا ہے جس طرح سب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سنت کے مطابق خاص کر اسلامی بہنیں تو شاید لاکھوں میں کوئی بیٹھ کر سنت کے مطابق کھاتی ہو، تو اس کی وجہ سے ان کی اولاد میں نہیں سیکھتی سنت کے مطابق کھانا پینا. ہاں میں لاکھوں کہہ رہا ہوں، اس طرح میں نے بھلے ذمہ دار مبلغات چیک کر لینا، بیٹھنے کا طریقہ آپ نے کیا اپنایا ہوا ہے، یہ چوٹ کرنے کے لیے ایسے کئی ساری بہنیں ہوں گی جو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاتی ہوں گی. میں نے کئی معاملات ایسے کہ اصل اسلامی بہنوں کی وہ جو اسلامی بھائیوں کی تربیتیں ہوتی ہیں، اب جیسے یہ اعتکاف ہو رہا ہے بیچاریوں کا، ان کا تو ہوتا نہیں اس طرح، تو یہ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں پیچھے رہ جاتی ہیں سیکھنے میں، سب کو کوشش جاری رکھنی چاہیے سیکھنے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا بابا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو نہ اس کو جو ہے وہ بلیو نہیں ہوتا کہ یہ دعا جو ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہونی ہے، لیکن جب کوئی بد دعا ہمیں دے دیتا ہے تو ہم بہت ہی زیادہ خوف میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو اب یہ جو اس نے بد دعا دی ہے یہ ہمیں جو ہے نا لازمی طور پہ جو ہے نا لگنی ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ ہمیں مدنی پھول عطا کیجیے اور میرے لیے دعا بھی فرما دیجیے.
دعا کر دوں؟ نہ بد دعا نہیں کرنی نا. اللہ پاک آپ کی، میری، آپ کے ماں باپ کی، میرے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرمائے. ویسے بھی کوئی یہ بد دعا کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، ویسے وہ ہے نا وہ ضرر جو ہے نا نقصان یہ نفع کے مقابلے میں زیادہ توجہ لیتا ہے. کاروبار میں نقصان ہو جائے گا تو آدمی ڈرے گا، نفع کم ہوگا تو ڈرے گا نہیں، یا بھاؤ ٹو بھاؤ بھی چلا گیا تو بھی کچھ مطمئن ہوگا کہ میری جو موڑی ہے، میرا کیپیٹل ہے وہ خراب نہیں ہوگا. تو دعا میں اتنی توجہ نہیں رکھتا آدمی کے، پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی نو پرابلم. حالانکہ اس میں بھی یہ دعا کے آداب میں سے یہ ضروری ہے کہ جو دعا مانگی وہ قبول ہوگی یہ سمجھ کر دعا کرے. پہلے تذبذب ہے تو پھر وہ دعا کی وہ صورت نہ رہی، ہے نا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا، یہ قرآن کریم میں. یہاں وسوسے شیطان ڈال سکتا ہے کہ تو نے تو بچے کی دعا مانگی، بیماری کی دعا مانگی، تو نیک آدمی حج کی دعا مانگی، کہاں اتنے سال ہو گئے حج تو نصیب ہو نہیں رہا. تو یہ قرآن کے بارے میں بندہ اللہ نہ کرے بے اعتقاد ہو جائے کہ یہ کیا مطلب قرآن یوں کہہ رہا ہے. تو قرآن نے کوئی آپ کو پیریڈ دیا ہے اتنے عرصے میں دعا قبول ہوگی؟ میں تو زندہ ہوں نا یار، حج کی دعا مانگی نا، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے حج نصیب ہو جائے، یہ تو فائنل تو نہیں ہونا کہ دعا قبول نہیں ہوئی. اور دعا قبولیت کی صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ مل جائے، یہ بھی دعا کی قبولیت، ہم لوگ اسی کو دعا کی قبولیت عام طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ دوسری صورتیں بھی ہیں کہ دعا کی وجہ سے آنے والی بلائیں مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں، بندے کو پتہ نہیں ہوتا. یعنی آپ نے دعا مانگی اور گھر چلے گئے سلامتی کے ساتھ، ورنہ یہ امکان تھا، یعنی یہ طے تھا کہ آپ دعا نہیں مانگیں گے تو آپ کے گھر میں دیوار گرنے والی تھی یا چھت کا کچھ حصہ گرنے والا تھا. آپ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے وہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت کر دی. یہ دعا کی قبولیت کا ایک یہ بھی کہ وہ اس طرح یعنی کہ مصیبتیں اس سے دور ہوتی ہیں دعا سے. اچھا ایک صورت یہ کہ ان کا ثواب جو ہے آخرت کے لیے وہ رکھ لیا جاتا ہے، دنیا میں قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے اور آخرت کے لیے ثواب ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. تو بندہ اپنی نا قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر و ثواب قیامت میں دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. تو یوں صورت ہے دعا ضائع نہیں ہے، رائیگاں نہیں ہے، ویسٹ نہیں ہوتی، جو یہ عبادت ہے اللہ کی دعا، عبادت سمجھ کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہم نے جو مانگا وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، یہ مطلب اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، نہ قرآن کی آیت ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا، اس پہ وسوسے نہیں پالنے چاہیے، یہ قبول نہیں ہوئی، قبول تو ہوئی آپ کو پتا نہیں چلا ہے، کب قبول ہوگی، ٹائم پیریڈ تو اس آیت مبارکہ میں ہے بھی نہیں، ہو سکتا آپ نے اپنے بچے کی شفا کی دعا مانگی اور قبول تو ہو چکی ہے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد اس کا اظہار ہو اور بچہ کدکڑے لگا رہا شروع کرے جب مارتا، قبول تو ہوئی نا، آپ نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں قبول نہیں ہوئی، تو شیطان کو انگلی پکڑانی نہیں ہے، میں جو قرآن میں ہے ہماری آنکھیں بند ہیں، حق جو ہے درست ہے، ایک ایک حرف درست ہے، یہ بالکل یہ یقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے، قرآن کے ایک حرف کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، تو بدعا پر بہرحال وہ بتا رہے تھے کہ زیادہ آدمی ڈر جاتا ہے، تو وہ یہ کہ وہ ضرر کو اہمیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے یہ مسائل میں بھی اس طرح کا ہے کہ جنہیں دو چیزیں ہیں کہ اس میں جیسے کہ ثواب ملے گا، فلاں کام کرو ثواب ملے گا، دوسرا کوئی ایسا قول ہے کہ یہ کام کرو گے تو گناہ ملے گا یا کوئی مطلب نقصان ہوگا، مثال کے طور پہ، تو یہ جو نقصان والا پہلو ہے نا اس کو وہ کر کے اس ثواب والا کام نہ کیا جائے، نقصان والے کو سے مطلب اختیار کیا جائے، جیسے بدھ کا میں آپ کو مثال دوں، بدھ کے دن ناخن کاٹنے کے فوائد بھی حدیث میں لکھے ہوئے، فائدے اور نقصانات بھی لکھے ہوئے، تو اب یہ کہ چونکہ ان حدیثوں کے درجات دیکھتے یہ علماء فیصلہ کرتے، تو حدیثوں کے درجات اس دونوں کے حدیثوں کا درجہ ایک ہی ہے، یوں سمجھ لو ایک کیٹیگری ہے حدیث کی، جیسے صحیح حدیث تو عوام کیا سمجھیں گے صحیح حدیث تو بھائی دوسری حدیثیں غلط، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ صحیح ایک کیٹیگری ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری حدیثیں غلط اور صحیح والی ہی بس درست، ایسا نہیں ہے، مختلف اقسام ہے، کائنڈس ہیں، تو اس میں صحیح تو ایک حدیث کی وہ ہے کہ ضعیف حدیث، تو اس میں یہاں کیٹیگری ضعیف والی ہے دونوں میں، کہ یہ فائدہ ہوگا بدھ کے دن ناخن کاٹو گے، اور دوسری میں یہ ہے کہ اگر بدھ کے دن ناخن کاٹو گے تو میں سفید داغ نکل آئیں گے برس، تو اس سے بچنا ہوگا، اس لیے وہ ناخن بدھ کو نہ کاٹے بہتر ہی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی، پتہ نہیں آپ سمجھ پائے یا نہیں، اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں مطلب، لیکن ہر مثال دینی مدنی چینل پر مناسب بھی نہیں لگتی، ہر طرح کا آدمی سن رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بھی مطلب تاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے علم نہیں ہوتا، پھر کوئی بات پکڑ کے وہ سوشل میڈیا پر اس پر ڈسکس کرتے ہیں، اب یہ سارے علامہ اور مفتی جمع ہو جاتے ہیں، جو علامہ اور مفتیوں کا نام بدنام کر رہے ہوتے ہیں اور مسائل اپنے اپنے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے، اور غلط سلط یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے، خوف خدا والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو علم نہیں ہوتا، جن کو مسائل نہیں جانتے، تو وہ مسائل کی بات آتی ہے نا تو بول دیتے بھائی ہم مسئلے مسائل میں ہم نہیں پڑھتے، ہم کو معلوم نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، اس طرح اپنی جان چھڑا لینا بہت اچھا ہے، اس میں بولنا جو ہے نا بغیر علم کے مسائل بیان کرنا یہ گناہ کا کام ہے، کہ مطلب یہ کہ آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا اپنی لا علمی اور کم علمی کے باوجود، اور اگلا بیچارہ وہ سن کے چلا گیا، اب وہ جتنوں کو جا کے بتائے گا خود عمل کرے گا، آپ کے کھاتے میں یہ کتنے پتہ نہیں گناہ لکھے جاتے رہے، یہ بالکل جب تک 100% ہی، ہاں آپ نے عالم سے سنا 100% یاد ہے، کسی کو آگے بڑھا دیا تو وہ صحیح ہے، ورنہ اگر شک ہے تو پھر عالم سے کسی بھی عالم دین سے اس کو کنفرم کر لے اور پھر آگے بڑھائے، ہمارے یہاں یہ بعض اوقات عیسائی بھائی یہ نیتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سنوں گا اس کو آگے سب تک پہنچاؤں گا، تو مجھے میں ایسا نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آتی، جو سنوں گا اور آگے، تو یہ بہت مشکل کام ہے مسائل کو بیان کرنا آگے، یہ مسئلہ کس سوال کے جواب میں بیان کیا گیا، یہ بھی اتنی مسئلہ آپ کو یاد ہے وہ درست ہے، اس وقت سوال کون سا تھا، اس سوال کے تناظر میں جو مسئلہ بیان ہوا یہ بالکل درست ہے. اور یہی مسئلہ دوسرے سوال کے تناظر میں ہو سکتا ہے کہ وہاں انفٹ ہوگا. تو ایسی یعنی صورتیں درپیش ہوتی ہیں مسائل میں, اور یہ ایک فن ہے, بہت مشکل ہے. یعنی جو جوابات دیتے ہیں علماء اور مفتیان اکرام, تو ان کو یہ فن بھی پتا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا فن یہ کہ سوال کو سمجھے. ہم لوگوں کو سوال سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, جواب کیا خاک دیں گے. سوال کو سمجھے اور سوال پر غور کرے, فوراً جواب جیسے ہم دے دیتے ہیں نا, پر غور کرے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسے جید عالم بھی فوراً جواب نہیں دیتے تھے, غور فرماتے تھے. تو غور کرے کہ سوال میں کیا کیا صورتیں نکلتی ہیں. بعض وقت صورتیں نکلتی ہیں سوال کے, یعنی کہ قسمیں بنتی ہیں کہ یوں ہو تو یوں جواب, یوں ہو تو یوں جواب, یوں ہو تو یوں جواب. یہ تھوڑا اس ذرا ہر چیز سیکھنے سے ملتی ہے. اب آپ کو دو چار دواؤں کے نام یاد ہو گئے تو آپ بولو کہ اب میں ڈاکٹر بن گیا. ہنوس دلی دورست, ابھی دہلی بہت دور ہے, یہ پرانا محاورہ ہے, اب تو دہلی قریب ہے. لاہور سے میرا خیال 20 منٹ کی فلائٹ پر ہے, مطلب یعنی 20 منٹ میں لاہور سے دہلی پہنچ سکتا ہے بندہ, جو مجھے یاد پڑتا ہے بہت. اس وقت یہ مطلب محاورہ تھا کہ ہنوز دلی دورست, یعنی دہلی جو ہے ابھی بہت دور ہے. سفر اس طرح کے دشوار گزار ہوتے تھے. اب سائنس نے بہت سارے ہمارے محاورے بھی پرانے جو تھے نا وہ ریجیکٹ کر دیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بدعا کے حوالے سے یہ بھی کنسپٹ ہوتا ہے کہ کسی نے نا حق بدعا بھی دے دی, یعنی کسی کو کوئی تنگ نہیں کیا لیکن وہ اس نے خود ہی اپنے اوپر ایذا طاری کرتے ہوئے بدعا دے دی, یا مخصوص ایک کیٹیگری ہوتی ہے اس کی بدعا سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب کچھ اس نے قصور کیا ہی نہیں, کسی مظلوم کو تنگ کیا ہی نہیں, اب بھی کیا اس کے لیے جو بدعا کی گئی ہے وہ اس کے حق میں قبول ہو کے یہ اس کو نقصان پہنچے گا؟
اللہ پاک کی ایک صفت حکیم بھی ہے, جس کو کوئی حکمت بھی اگر نصیب ہوئی نا تو اللہ پاک کے کرم سے ہوئی ہے. اللہ پاک ایسا حکیم مطلق ہے, تو قبول کرنے والا بھی وہی ہے, اس کو پتا ہے کہ قبول کرنی ہے نہیں کرنی ہے. تو یوں مطلب اگر کسی نے ویسے ہی ناحق باز ہوتے ہیں تھوڑا کہ میری دعا بہت قبول ہوتی ہے تو لوگ بھی ڈرتے اس کی بد دعا سے بچنا, کہا ہے تو اس کی بد دعا کیا ہے یار, یعنی کہ مطلب قبول کرنے والا جب رب ہے اور ہماری صورتحال اس کو پتا ہے کہ یہ بالکل یعنی کہ خامہ کا بد دعائیں دے رہا ہے. جیسے کہ بعض فقیر ہوتے ہیں یہ دکانوں پہ اڑی کر جاتے ہیں, یہ دو ورنہ یوں ہو جائے گا, یوں کر دوں گا, جو بعض وقت بلیڈ مارتے ہیں, کچھ خون دکھاتے ہیں اور ڈرا دیتے ہیں, اور آپ کا یہ ہو جائے گا, تجوری خالی ہو جائے گی, بچہ مر جائے گا, اور وہ ایکشن ایسا ان کا ہوتا ہے ملنگانا, آدمی ڈر جائے. پھر کوئی نہ دے تو پھر وہ کچھ دھول کی چٹکی کر کے وہ چلا, اب وہ نیندیں اڑ گئی کیا, اور خاندان والے اور دوست ہیں وہ اترا بولے گئے یار ارے فقیر سے تم نے بگڑے, فقیر نہیں شیطان ہے, شیطان اس کیس کرنے سے کیا بگڑے گا یار, اس کا بیڑا گرک ہو جائے وہ الگ بات ہے. تو اس طرح مطلب اس سوچ سے کیا ڈرنا تھا, لیکن البتہ یہ کہ بات صورتیں ہوتی ہے کہ آدمی کو احتیاط ہی کرنی ہوتی ہے, کہ یہ لوگ بعض وقت جادو جان رہے ہوتے ہیں, بس جادو بھی ایک ہے, اس کا وجود تو ہے. تو کوئی اس طرح جیسے آپ کسی نے پتھر مارا تو پتھر مار دیا اور آپ بولو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, یوں سر رکھ دیا تو جو ہونا ہوگا وہ ہوگا. تو اس طرح جادو کے کوئی وار کر دیا ہے, اس کے موکل ہے, اس نے کوئی اس موکل کے ذریعے نقصان پہنچا دیا, وہ ایک الگ صورت ہے. ورنہ جس کو بدعا بولتے ہیں نا تو وہ اور چیز ہے. اللہ پاک ایسوں کے شر سے بچائے. تو بعض اوقات ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی کچھ دے دلا کر ٹالا جاتا ہے ان کو, یہ رشوت ہوتی ہے ان کے حق میں اور دینے والے کے لیے جائز ہوتی ہے, کیونکہ یہ ان کے شر سے بچنا چاہتا ہے, ان کی طرف سے مطلب یہ پریشان کرتے ہیں, پھر بد دعا انہیں بدنام کریں گے, کیا کیا مطلب یہ طرح طرح کے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں بھکاریوں میں, وہ پروفیشن نہیں پورا, پوری ڈرامہ بازی ہے. آج کل تو یہ بالکل یعنی کہ زور و شور سے یہ کاروبار چمکا ہوا ہوگا, اور کراچی میں خاص کر, ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا, جہاں لوگ نہیں دیتے وہاں اتنا نہیں جاتے ہوں گے, یہ ادھر ادھر سے سمٹ کر کراچی کا رخ کرتے. کراچی شاید یہ سخاوتوں کا گڑھ ہے, تو یہ یہاں پہنچ جاتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے اور روڈ ایکس رے نکالیں گے رپورٹ نکالیں گے اور فصیح و بلیغ خطاب کر رہے ہوں گے اور رونے کا ڈرامہ بھی کر رہا تھا ہوتا ہے ان کو. میں تو یہ آپ سے اس زمانے سے سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. یار اگر یہ سچا ہوتا نا تو اس کے منہ سے الفاظ بھی نہ نکلتے. یہ تو اتنا مطلب منجاوا بولنے والا, اس کو کیا پریشانی ہے؟ خالی پیسے نکلوانے کا گور یہ شاید جانتا ہے جو نکلوا رہا ہے پیسے. تو ایسوں کو دینا نہیں چاہیے اور مسجد کے پھر اپنے مسائل ہیں. تو بہرحال آج کل یہ بہت نکل پڑے ہوں گے. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. احمد رضا بغدادی سوال کر رہے ہیں اکاڑا سے. یہ کہہ رہے ہیں تراویح کے بجائے کیا قضا نمازیں یا دیگر نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں؟
تراویح کے بجائے, تراویح تو سنت موقع دا, یہ تو ہر ایک کے لیے سنت عین ہے, یہ سب پر سب کو ادا کرنی ہے تراویح. اس کے بجائے قضا عمری, بے شک قضا عمری تو وہ بھی پڑھنی ہے, لیکن سنت تو موقع دا کو مائنس کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اور رہے نفل تو وہ بھی سنت موقع دا کو مائنس کر کے نفل کیوں کریں گے؟ اور نفل کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا سنت موقع دا کا ملے گا تراویح کا. اور نفل نہیں پڑھیں گے تو کوئی قیامت کے دن اس کا مواخذہ یا پوچھ گچھ نہیں ہے. اور تراویح تو سنت موقع دا نا, کہ جس نے ترک کیا تو برا کی عادت بنائی تو گناہگار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ہاشم رضا سوال کر رہے ہیں, کہنے جنات کو بھگانے اور ان سے حفاظت کا کوئی پاورفل وظیفہ ارشاد فرما دیں.
اللہ اکبر, اس کے ایک سے ایک وظائف. دراصل پاورفل تو کہاں سے لائیں گے, جنات خود بعض پاورفل ہوتے ہیں. وہ عامل ہوتے ہیں تو وہ کسی صورت سے وہ کنٹرول ہوتے نہیں ہیں. اچھا بعض بالکل کمزور سے ہوتے ہیں, خالی یوں بھڑکی تو بھاگ جائیں گے. ان کا پاورفل کو بولے کہ پاورفل سب جن بھاگ جائیں گے فلاں وظیفے سے, تو یہ تو شاید مشکل ہے. آیت الکرسی بہترین مطلب اس کے لیے, آیت الکرسی پڑھے تو جن بھاگ جائے گا, یا کسی کو جن چڑھا ہوا ہے تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. پھر آخر تک 18ویں پارے میں ہی ہے, سورۃ المؤمنون کی آخری آیت نہیں ہے یہ. اگر بلند آواز سے پڑھیں یا کان میں اس کے پڑھیں جس کو یہ جن چڑھا ہوا ہے تو یہ بھاگ جائے گا انشاءاللہ. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان کے اس میں نہ پڑھیں آپ, یہ بعض بہت خطرناک ہوتے جن. یا پڑھنے میں آپ نے کوئی غلطی کر لی, اٹھا کر کے رکھ دیا تو چوٹ الگ آئے گی اور لوگ ہنسیں گے وہ الگ کہ بڑا آیا تھا جن اتارنے والا. اس میں ہے پریشانی. اور پھر یہ کہ وہ جنات وغیرہ اور اس طرح کے جادو کے اور عملیات یہ سب سیکھنے سے آتا ہے. جیسے میں نے کہا دو چار دماؤں کے نام یاد آ گئے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا نا, تو اسی طرح کوئی اکا دکا تعویذ سمجھ میں آ گیا اور دم درود کر دیا اور کسی کو مطلب طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آپ سمجھے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں. اس خوش فہمی میں نہ رہے, اس میں یہ رسک ہے. یعنی علاج کرنے میں عملیات وغیرہ کا جو ہے اس طرح کے مریضوں کے علاج کرنے میں رسک ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہم پر بھی حملہ کر دے. اچھا ہم پر اگر نہیں کر سکتا تو پھر گھر کے افراد کو تنگ کرے, بچوں کو تنگ کرے, بچوں کی امی کو تنگ کرے, یہ بھی ہوتا ہے ان کا. پھر نظر بھی ریورس گیئر اس کا بھی لگتا ہے, کسی کو نظر ہے خاص کر کے وہ حاسد کی نظر جو نا, آپ نے کہیں پڑھا بھی ہو زخم چشم حاسد, یعنی کہ حسد کرنے والے کی آنکھوں یعنی نظر چشم نظر کا زخم جو یہ خطرناک ہوتا ہے. تو کسی کو یہ ہے پتا تو نہیں چلا آپ نے دم کیا اور وہ ریورس آئی آپ کے اوپر, تو پھر مشکل کھڑی ہوگی. تو یہ دم کرنے میں بھی تفصیل آتا ہے کون کرے کون نہ کرے. تو کون کرے یہ سوال آپ کے دل میں آیا ہو تو وہ کرے کہ جو مطلب یہ ہے کہ کہاں کیا دم کر رہا ہے یہ بھی معلومات ہو, اور پھر یہ کہ وہ حصار اس کا مضبوط ہو. حصار پڑھتے نہیں ہیں. اب یعنی کہ آپ کو نہ ہتھیار پکڑنا آتا ہے نہ کوئی حفاظت کا کوئی سامان ہے, اب ڈاکو سے ٹکرا جائیں آپ تو ٹھا کر کے پھینک ہی دیتے ہیں نا. جیسے موبائل چھینتے بازو ہاتھ لوگ اڑی کرتے تو مار کے بھاگ جاتے ہیں. تو کئی کیس ہوئے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. تو آپ اڑی کب کریں گے جب آپ کے پاس ہتھیار ہے. یا آپ ایک سے زیادہ ہیں اور دوسرا ساتھی آپ کا دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا لے کے, اب بھاگے گا. تو یعنی یہ سب جو اس طرح کا حصار, تو یہ عملیات میں حصار ہوتا ہے. جیسے کہ ایک تو حدیث پاک کا حصار بندہ پابندی سے پڑھے, جس میں رات سوتے وقت بستر پہ بیٹھ کے یہ ہاتھ یوں اٹھا کر ملانے کا غالباً اس میں کہیں پڑھا تھا میں نے, ملا کے رکھے. ویسے دعا میں الگ رکھنی ہے بہتر, گیپ ہو بیچ میں, تو وہ یوں ہاتھ ملا کے رکھے یا ورل ہاتھ اٹھا کے, جس طرح بھی یہ سورہ فلق قل ھو اللہ احد پوری سورت, سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے پھونک مارے, پھر یہ کہ ادھر سے اگلے حصے سے شروع کر کے وہ پورے بدن پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے یہ مطلب پہنچائے. یہ حصے بھی ذرا اہم مانے جاتے ہیں, یہ حصے یہاں بھی پہنچائے, ٹھیک ہے نا. تو وہ مطلب یہ, پھر یہ اسی طرح پیچھے اور ہر جگہ پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے, یہ ایک ہوا. اسی طرح تین بار کرے, اور ایک دو بار نہیں, یہ فور ایور کرنا ہے ڈیلی زندگی بھر, یہ بہترین اشار ہے. حدیث پاک کا اشار ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اشار فرماتے تھے, کہ جادو وغیرہ کے حملے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیے گئے. تو حدیث ہیں اس کی تو مطلب, اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول میں ہی ہے کہ کسی نے وہ جادو, اب بعض لوگ بولے اپنے کو کچھ نہیں ہوتا یار, نہیں نہیں اپنا تو فلاں ہے, اپنا تو پیر بیٹھا ہوا ہے, وہ جادو اثر نہیں پڑتا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا ہے یار, جب ان پر بھی جادو نے اپنا وہ کیا اثر تو میں اور آپ کیا ہے, اپنے کو کوئی کچھ نہیں بولتا, کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, کوئی اپنا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے بھائی امام علی مقام امام حسین سے بڑے کب سے ہو گئے ہم یار, ان کو تکلیفیں آئی کروالا میں, آزمائشیں آئی, انبیاء کرام کو بھی آزمائش آئی ہے. تو یہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھے کبھی, اللہ سے ڈرتا رہے کہ یا اللہ تو حفاظت کر, میں کمزور بندہ, میں یوں میں منہ توڑ دوں گا, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. ایسوں کو بعض ایسا شیر کا سبا سے ٹکرتا ہے کہ وہ چوکڑی بلا دیتا ہے اس کو, جیسے کبھی بڑے بول بولا ہوا ہی تھی, پر اللہ پاک سے ڈرتا رہے میں کمزور, میں کمزور, میں حقیر اور بالکل یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں, بس جو کچھ ہے میرے رب کی طاقت ہے, میرا رب جو ہے وہ بچائے گا تو بچیں گے, وہ نہیں بچائے گا تو ہم نہیں بچ سکتے. یہ خالی لفاظ ہی نہیں ہے, یہ ذہن بھی ہو دل میں بھی یہی باتیں ہو کہ میں کمزور بندہ ہوں, سمجھے. تو بہرحال یہ کہ حصار ایک تو یہ, دوسرے بھی بعض حصار ہیں, وہ اپنے شجر قادریہ میں بھی حصار ہے, اس طرح کے حصار وہ پڑھے. اور ایک یہ بھی اس حوالے سے مضبوط ہے کہ صبح و شام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ سورہ حشر کی آخری آیت ہو اللہ الذی سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں نا, یہ بھی پابندی سے پڑھے, یہ بھی اشار, یہ بھی اس کے لیے اور ریورس کے لیے انشاءاللہ یہ مفید رہے گا, اس کے ثواب اپنی جگہ پر. مختصر سا وظیفہ ہے اور اس کی فضیلت یہ کہ 70,000 فرشتے صبح پڑھنے والے کے لیے شام تک اور شام کو پڑھنے والے کے لیے صبح تک دعا استغفار کرتے ہیں, مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ہے نا, مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اسی پیریڈ میں وہ فوت ہو گیا تو شہادت کا رتبہ بھی ملے گا اس کو. تو یہ فضائل کے لیے پڑھے اللہ کی رضا کے لیے, اور اس میں یہ طاقت ہے کہ یہ دشمن کے وار اس سے رکیں گے, شیطان کے وار رکیں گے. کوئی جادو کرے گا تو اثر نہیں ہوگا, جن دبانا چاہے گا تو نہیں دبا سکے گا, اللہ کی حفاظت سے ہو, اللہ کی جو مرضی. تو یہ اس طرح کے مطلب طریقہ کار ہے, لے ہم کچھ بھی نہیں کرتے, اور ہم مطلب انہیں وہ چھو چکا رہا علم بخارا یہ نہیں چلے گا, لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم. تو کبھی ایسا گلے پڑ جاتا ہے وہ جن وغیرہ کے, وہ آدمی سارے مطلب وہ جتنا کھایا تھا وہ سب نکالنا پڑتا ہے. جس کا جو فن ہے اسی کو جچے, لکل فن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو اپنے ہی بابا جی بننا بھی نہیں ہے, دعوت اسلامی کے مبلغ بنے آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ بہت پیارا سمجھایا آپ نے, بہت پیارے انداز سے بتایا, اللہ کرے کہ ہم مان جائے, مگر اس میں اتنی وٹ اتنی ہے، یہ جب بندہ جب دم درود کرتا ہے، اس طرح کا جب جادو کرتا ہے، کوئی اتارتا ہے یا کوئی جن بن اتارتا ہے، تو یوں مطلب دل کرتا ہے یار اپنے کو یہ کرتے رہنا چاہیے، رکتا نہیں ہے. اصل میں یہ اس کیفیت کو کیسے روکا جائے گا، کسی کو بھی کوئی اس طرح کا نمایاں کام کرتا دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے یار میرے کو بھی یار یہ آنا چاہیے،
آنا چاہیے
یار میرے کو بھی یہ آنا چاہیے. جو جس جس کام میں شہرت یا دولت یا اس طرح کا کوئی مطلب کہ واہ واہ ہو جاتی ہے نا، تو اس میں ایک کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے یار میرے کو بھی آتا تو چار آدمی میں میری بھی وٹ ہوتی نہیں. تو اب یہ جو کیفیت ہمارے قلب کے اندر ابھرتی جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے، سارا یہ ڈر خوف جتنا آپ نے ابھی ہمیں سمجھایا نا، وہ یار ٹھیک ہے مگر یار پھر بھی وہ بھی کر ہی رہے نا، تو رکے کیسے پھر بندہ؟
اپنی مجلس ہے تعویذات اتاریہ کی، تو اس میں بھی ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے یہ زکات دیں اس کی یہ کریں. اب جو نہیں دیتے اس کا کیا ہی رہا یار، اس کی زکاتیں ہوتی ہیں، یہ زکات 2.5% والی زکات نہیں، یعنی کہ اس کو اتنی لاکھ بار پڑھو یہ اس کی زکات ہے. کہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کہہ کر دم کرنا ہے، اللہ پڑھ کے اللہ پڑھ دیا دم کیا. اب یہ جب تک 12 لاکھ بار نہیں پڑھو گے تو اس وقت ہے کہ آپ کی کامیابی نہیں ہے، تو 12 لاکھ کون پڑھے یار. یہ میں آپ کو مثال دے رہا سا ہے نہیں اس طرح کا ورد، لیکن یہ کہ اس وہ ہوتا ہے جب فلاں تعویذ تو اتنی بار لکھو اس کو ٹھنڈا کرو دریا میں ڈالو، تو وہ نہیں. یہ اس کی زکاتے ہیں عملیات کے فیلڈ کی، طرح طرح کی زکاتے ہیں اس کی، نہیں دیتے زکاتے. پھر بعضوں کا دے کے نقصان بھی ظاہر اٹھانا پڑتا ہوگا، اس لیے جو بھی اس فیلڈ میں ہے ہمارے یہاں تعویذات اتارے ان کو بھی جو بتایا جاتا ہے ان پر عمل کرنا ہوتا ہے. اور یہ کہ امت کی خدمت ہے کہ ہم لوگ پائی پیسہ تو لیتے نہیں ہیں، کہ یہ بھی پورا مطلب بزنس ہے، لوگ کر رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں، اور جو پیسے نہیں لیتا اس کے پاس زیادہ ڈھیر ہوتا ہے پیسوں کا. بابا جی بہت شریف ہے، وہ ایک پیسہ نہیں لیتے، ایک پیسہ تو ایسوں کو زیادہ لوگ دیتے کہ بالکل بیچارے نہیں لیتے، اور جو آئے مطلب پیش کرتا رہتا ہے. تو یوں بھی ہوتا ہے مطلب. تو بہرحال اس فیلڈ میں آپ کو جانا نہیں ہے، میں خود اس فیلڈ میں نہیں ہوا، باقاعدہ نہیں ہوں، بھلے مجلس بنی ہوئی ہماری تو تھوڑا بہت مطلب میں نے کوششیں کی ہیں، یعنی کہ ایکچولی جو پاورفل طریقے سے اس میں جو انوالومنٹ ہوتا ہے میرا نہیں ہے، اور شروع سے نہیں ہے. میں نہ جن اتارنا ہے نہ بوتل میں گاڑنا ہے، اور یہ میں بولا کر میں کہا کرتا تھا کہ یار یہ اس طرح کے کام کرنے والے بہت پڑے ہیں یار، کر ہی رہے ہیں مطلب. میں اس میں چلا جاؤں گا تو یار میں نے جو یہ کام شروع کیا یہ پھر میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ جن پکڑتے رہے ہم بندے پکڑتے رہے یار، بندہ پکڑنا جن پکڑنے سے زیادہ مشکل ہے، حقیقت بولتا ہوں. یعنی ایک بگڑا ہوا بندہ جو شرابی کبابی جواڑی بدماش بے نمازی، اس کو سیٹ کر کے مبلغ بنا دینا دعوت اسلامی کا، یہ کتنا مشکل کام ہوگا. باقی جن تو پڑھو تو وہ بعض ہوگا، کمزور جن ہوتا ہے تو فوراً ترکیب میں آ جاتا ہے. میرا ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا تھا، اللہ بہتر جانے وہ درست ہے یا نہیں، اس نے کہا تھا کہ میں آیا تھا آپ کے پاس لے کر کسی کو، تو اس کو جن کا اثر تھا، آپ کو کہا تو آپ نے دم کیا اس کو، تو ہم لوگ چلے گئے وہ سیٹ ہو گیا، پھر مجھ پر جنات نے چڑھائی کر دی، بولا تو لے کیوں گیا اس کے پاس الیاس کے پاس، اس نے ایسی پھونک ماری کہ یہ ہمارا آدمی جو ہمارا جو ساتھی تھا وہ مر گیا، یا وہ خاندان کا تھا، تو خاندان نے بولا مجھ پر چڑھائی کر دی ہے کہ آپ تجھ کو نہیں چھوڑیں گے، خون کا بدلہ خون. وہ ماحولہ نہیں بولا اس نے، آپ تیرے کو نہیں چھوڑیں گے تو نے کیوں مطلب ایسے. تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بابا جی کے پاس لے جانے میں بھی واقعی بولتا ہوں یہ خطرہ ہوتا ہے. جیسے آپ کسی کو تھانے میں بند کروا دو یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں بھی باپ کا باپ چاہیے جو تھانے میں جا کے بند کرائے. پھر باس تھانے تو ایسے ہوتا ہے کہ تھانے میں آپ نے بند کروایا وہ ادھر سے گیا ادھر سے نکل جائے گا، پیچھے سے آپ کو پکڑ لے گا، کرا بند اب چل آپ کیا کرو گے یار اس کا. تو یہ ہے بڑا خطرناک معاملہ. تو اس طرح لے بھی جائیں گے نا کسی کے پاس تو وہ ہو سکتا ہے کہ جن جو آپ پر چڑھائی کر دے، یا جادو کے منفی اثرات جو سائڈ افیکٹس آپ کو پہنچے یا نظر کے پہنچے، کہ اس عامل کے پاس یا کسی عامل کے پاس لے گئے, دم کرنا بھی اس میں رسک ہے, لے جانا بھی رسک ہے, اور اس طرح کے کیس بھی میں نے دیکھے کہ لے جاتے ہیں نا, ان کو بےچاروں کو تکلیفیں شروع ہو جاتی بعض اوقات. تو یہ ہے فیلڈ. اب گھر میں کوئی ایسا ہے تو مجبوری ہوتی ہے کہ آدمی کیا کرے, علاج تو کروائے. وہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ نقصان ہو یا ریورس ہو, یا دم کرنے سے کوئی ریورس ہو جاتا ہے, پٹے پلٹ کر آ جاتا, ایسا ہر بار نہیں ہوتا, لیکن امکانات اس کے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا پھر آدمی جو ہے نا تکلیف میں آ جاتا ہے. تو یہ ذہن بنا لے آپ کے, مطلب مجھے نہیں کرنا, وہ جو شوق پیدا ہوتا ہے نا, تو وہ جسے ابھی نگران شکرا نے بولا کہ جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ بعض اوقات اس کا شاگرد اختیار کرتا ہے بابا جی کی, اور یوں وہ سیکھتا ہے. تو کبھی چوٹ بھی کھا جاتا ہوگا, گھر میں بھی مسائل کوئی سے پریشانیوں کے آ جاتے ہوں گے, یہ بھی ہوتا ہوگا, نہیں بھی ہوتے ہوں گے. یہ پاورفل ہوتا ہوا سیکھنے والا, اور جو اس کے استاذ نے کہا اس پر عمل کرتا ہوگا. تو میرے لیے یہ شوق نہ چرائیں. میں نے کہا نا سیدھا سیدھا, آپ دعوت اسلامی مبلغ بن جائیں, سنتوں پر عمل کریں, نفلیں پڑھیں, درود شریف پڑھیں, سنت کی زندگی گزاریں, نو سائڈ افیکٹ, کوئی خطرہ نہیں ہے. کئی بار میں نے نوٹ کیا میرے پاس ضد کرتے ہیں کہ یہ سکھا دو اور وہ سکھا دو, میرے کو آتا کیا جو میں سکھاؤں گا, تو میں مطلب وہ ٹال دیتا ہوں. تو بعض وقت دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ریورس ہو کر بھی آئے میرے پاس, آپ کی بات مانی نہیں اور ہم ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے, اب بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ تکلیف ہے, وہ پریشانی ہے, معاف کر دو یا جو بھی ہے, اب تو واضح بعض وقت نکل چکی ہوتی ہے ہاتھ سے. تو یہ کہ یک در گیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا ہے, اب یہی دعوت اسلامی ہم کو انشاءاللہ مدینے بھی لے جائے گی اور وایا مدینہ جنت میں بھی لے جائے گی. ادھر ادھر جانا نہیں ہے, دو کشتیوں میں سوار جو ہوتا ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے. کیسے دو کشتیاں جا رہی ہیں, آپ ایک کشتی میں بخاوا کا ایک ٹانگ اٹھا کے دوسری کشتی میں ڈال دی, قریب قریب ہے, تو اب کیا ہوگا, دونوں کشتیاں تو چلیں گی لیکن ایک تھوڑی آگے جائے گی ایک تھوڑی پیچھے ہوگی, تھوڑا ہچکول آئے گا تو ایک کشتی کو یوں کرے گا دوسری کو یوں کرے گا, آپ گئے بیچ میں پانی میں, دو کشتیوں کا سواد منزل پر نہیں پہنچتا, ڈوب جاتا ہے. تو اس لیے دعوت اسلامی, دعوت اسلامی, ہم نے اعلی حضرت کا دامن تھاما, اعلی حضرت, اب اعلی حضرت جہاں بھیجے ہمیں وہ سمجھ میں آئے گا, جس کا دامن ہمیں پکڑنے کا فرما ہے تو پکڑ لیا, روکے رک گئے. تو یوں مطلب ہے اپنی دعوت اسلامی کی لائن جو ہے نا, اس میں کوئی انشاءاللہ وہ رسک فیکٹر نہیں ہے, ادھر ادھر نہ جائے, حالات بہت خراب ہیں.
تو کیا پیر کے لیے عامل یا اس طرح مطلب کہ تعویذات کے ذریعے کوئی جنات وغیرہ اتارنا کہ یہ ضروری نہیں ہے, یعنی یوں میں اگر میں کہوں کہ کیا پیر ہونے کے لیے عامل ہونا ضروری ہے یا ہر عامل پیر بھی بن سکتا ہے, اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟
اس کا تعلق عملیات سے ہے نہیں پیر کا, نہ پیر کے لیے کوئی ولی ہونا شرط ہے. چار شرائط اعلی حضرت نے لکھی ہیں, عالم ہو, پہلے تو یہ لکھا کہ صحیح العقیدہ سنی ہو, اور دوسرا یہ کہ جیسے اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو, ملا ہوا ہو, یہ طریقت کے حساب سے, اولاد کے حساب سے نہیں کہ سید ہونا ضروری نہیں ہے, وہ طریق اس کا مرید, اس کا خلیفہ, اس کا خلیفہ, اس طرح کریے وہ پیر ہو اس طرح. تو تیسرا یہ کہ جیسے وہ عالم ہو, عالم کی ڈیفینیشن یہ بیان کی کہ تمام عقائد سے واقف ہو اور ضرورت کے اور اس پر مستقل ہو, یعنی کہ بھول جائے, تو اور مسائل ضرورت کے جاننے کے ساتھ ساتھ اتنی صلاحیت ہو کہ کسی کی مدد کے بغیر کتاب سے مسئلہ نکال سکتا ہو. تو اور چوتھا یہ کہ فاسق کے معلم علل اعلان فسق نہ کرتا ہو, نہ کبیرہ گناہ کیا تو یہ فاسق ہوا, صغیرہ چھوٹے گناہ پر اصرار کیا بار بار کیا تو فاسق ہوا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ اس طرح پیر کی چار شرائط ہیں, نہ کہیں ولایت کی شرط نہیں ہے, نہ کرامت کی شرط, کرامت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ صحبت آوازوں کی بھی چاندی ہے, بعض ہوتے ہیں مطلب چار, یعنی کہ وہ ان کی شرائط پوری نہیں ہوتی, ہوتے ڈبا پیر, تو یہ بعض ایسے شعبدے دکھا دیتے ہیں تو اس پر آدمی پھنس جاتے ہیں کہ یار یہ پہنچا ہوا ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, رحمان تک پہنچا ہوا ہے, شیطان تک پہنچا ہوا ہے. نماز نہیں پڑھے گا. ہمارے حضرت نے تو بغداد شریف میں نماز پڑھی ابھی. ٹھیک بھائی, اب ایسے حضرتوں کا کیا کرنا ہے؟ اولیاء کرام کے لیے ممکن ہے یہ, لیکن وہ سامنے اس کی ولایت میں اس کی حرکتوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ دم درود کرتا ہو, تعویذات دیتا ہو, جنات پکڑو. جنات تو غیر مسلم بھی پکڑ لے ہوتے ہیں. ہاں یہ دم وغیرہ یا علاج عملیات غیر مسلم بھی کرتے ہیں. بعض غیر مسلم بڑے پاورفل ہوتے ہیں, جنات کو ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیں گے. وہ اس کی یہ ایک فیلڈ ہے, جیسے ڈاکٹر کا فیلڈ ہوتا ہے, ان کے علاج کا یہ فیلڈ ہے. اس میں ہوتے ہیں, ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے. تو اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہیے, نہ کوئی پیر کے لیے یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ دم درود کرتا ہے تو ٹھیک. میں پرانا واقعہ میں کبھی کبھی بتاتا ہوں. ایک صاحب تھے, تاجر تھے غالباً, اور مجھے بولا کہ میرا کام بہت پرانا اٹکا ہوا ہے اور میں فلاں کا, میں کسی کا نام شاید نہیں لیا تھا, میں ایک پیر صاحب کا مرید ہوں. میرے پیر صاحب جو ہے نا میرا کام کرتے ہی نہیں ہے, مجھے آپ کا مرید ہونا ہے. تو میں نے کہا بھائی کام تو میں نے بھی نہیں کرنا, آپ کا کام میں نے بھی نہیں کرنا اور پیر صاحب کا کام یہ دنیا بھی کام کرنا نہیں ہوتا. سمجھے تو مہربانی کر رہے ہیں آپ, مجھے معاف رکھیں. کام اللہ نے بنانا ہے. وہ نہیں نہیں آپ کر لو. نہیں یار میں کام نہیں بناؤں گا, لیکن وہ توڑ چکا ہوں میں, بولا. پھر وہ مرید ہو گئے اصرار کر کے. تو یہ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ پیر میں یہ نہیں دیکھا جاتا. پیر ہماری آخرت کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے. دنیا کے لیے تو دنیا کے ہاتھوں کا میل ہے. پیر صاحب دعا کر دے بونڈ کھل جائے, دکان چل پڑے, دولت کی ریل پیل ہو جائے. تو یار یہ تو دولت اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو قارون کے پاس نہیں ہوتی نا. یا حکومت اچھی چیز ہوتی, فقط حکومت مطلقاً, تو یہ فرعون کے پاس نہ ہوتی, نمرود کے پاس نہ ہوتی. اچھے برے سب لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پیر وہ مطلب کہ جو ہمیں اللہ سے ملا دے, ہمارا رشتہ نے اللہ کی بارگاہ میں مضبوط کر دے, اللہ اور رسول کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو جائے اور ہماری آخرت کی بہتری ہو. اب نماز ایک ٹائم کی پڑھتے نہیں ہے پیر صاحب اور دولت کے انبار لگوا دیتے ہیں, تو یہ پیر کہا کیا یار ہمارے کس کام کا بتائیے. نماز نہ خود پڑھتا ہے نہ مرید کو بولتا ہے کہ نماز پڑھو. تو اس طرح اتنی مطلب عجیب عجیب مطلب معاملات ہیں کہ خدا کی پناہ. اور یہ کئی لوگ میری باتیں سمجھتے ہوں گے اور تجربہ بھی ہوا ہوگا, کبھی ایسے بھی ہوں گے پھنس کے نکل کر یہاں بیٹھے ہوں گے جگہ جگہ سے ٹھوکرے کھانے کے بعد. تو اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی سے کہیں بھی نہ جائیں. یہ ہماری یہ لاسٹ اسٹاپ ہے ہمارا. اب وہ وایا مدینہ جنت. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے کیا گھر میں چلتے پھرتے وظیفہ پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟
سر وہ تلاوت بھی چلتے پھرتے کر سکتے ہیں جبکہ دھیان نہ بٹے, توجہ رہے. اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے, چھونے کے لیے وضو ضروری ہے. آیت یا اس کے ترجمے سامنے اور عین اس کے پیچھے, چھو نہیں سکتے. اور پورے کورے کاغذ پر, بلینک کاغذ پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے تو کسی کونے سے بھی اس کو چھو نہیں سکتے. ہاں آیت بھی لکھی ہے, اردو کا دوسرا مضمون بھی ہے جیسے کتابوں میں ہوتا ہے, تو ان کو بھی وہ کونے سے چھونے میں رہی نہیں ہے. آیت اس کے عین پیچھے, ترجمہ وہ آیت اور اس کے عین پیچھے, ٹھیک پیچھے, یہ نہیں چھو سکتے بے وضو. پھر بے غسل کے بھی اپنے, پھر یہ کہ جن کے باری کے دن ہوتے وغیرہ ان کے استائی بہنوں کے ان کے مسائل اسی طرح کے. بے غسلہ بھی پڑھ نہیں سکتا جس پر غسل فرض ہے, بے وضو پڑھ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حسان احمد ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, کیا سنت مؤکدہ کی چاروں رکعتوں میں سورتوں کی ترتیب ضروری ہے؟
یعنی سنت مؤکدہ جیسے چار رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں ترتیب میں بھی شاید سب کو سمجھنا پڑی ہو. جیسے کہ ابھی چار رکعت ظہر کی سنت شروع کی، تو یہ سنت قبلیہ جو ہے سنت موقعہ ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ اور تبت پڑھی، پھر دوسری میں تو ترتیب رکھی جب سورہ اخلاص پڑھی، اب جہاں چاہے سورت پڑھے جہاں سے، یہ سنت موقعہ میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اب سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی ترتیب میں آ رہے ہیں، نیچے کی طرف ہے نا، پڑھنا بھی نیچے کی طرف ہے اترتے میں، تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس. اچھا اب سنت غیر موقع دا عصر و عشاء کی، اس میں ترتیب نہیں ہے نا، کہ جیسے تبت اور سورہ اخلاص یہ دو شروع کی دو رکعت میں یہ پڑھی، اب فلق اور راس ضروری نہیں ہے، اب پیچھے سے چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون اذا جاء مثلا پڑھا تب بھی صحیح ہے.
پیارے میرے اہل سنت، میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے.
پیارے میرے اہل سنت، میں نے اس ماہ رمضان میں ایک قرآن پاک مکمل پڑھنے کی نیت کی ہے، آپ استقامت کی دعا فرما دیجیے.
کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما.
آمین. پیارے میرے اہل سنت، میرا سوال یہ ہے، جو بچے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کریں؟
ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سبھی کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ کے ساتھ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ہمراہ بار بار حج اور بار بار مدینے کا دیدار نصیب کرے. اچھا یہ بچی نے پوچھا ہے کہ روزہ رکھے اور بھوک لگے تو کیا کرے، تو میں نے صبر صبر کرے، تو اس کو سمجھانا ہے بچے کو کہ بھوک بھی لگ سکتی ہے، پیاس بھی لگ سکتی ہے، کھانا پینا نہیں ہے. اچھا اب یہ کہ معمولی طور پر وہ مطالبہ کرتا ہے تو سمجھا جا سکتا، لیکن واقعی اس کو ایسی بھوک لگی کہ بیچارہ پریشان ہو گیا تو اب تو اس کو کھلانا پڑے گا، نہیں کھلائیں گے تو پھر گناہگار ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ پہلے سے ایسی ترکیب ہو کے وہ برداشت کرے. اب اس میں نفس بڑا آڑے آتا ہوگا کہ اب ڈنکا بجا دیا گیا پہلا روزہ، پھر روزہ خوشائی کی تقریب، سب کو دعوتیں بھی دے دی اور خاندان والوں نے وہ گفٹ بھی خرید لیے، اب یہ آئے اور پھر یہ شوکنگ نیوز ان کو سننے کو ملے کہ چھوٹے میاں نے دوپہر کو کھانا کھا لیا ہے، اب ہوگا کیا؟ تو کیا یہ نہیں ہو سکتی اگر اس طرح کی رسم ہو کہ پہلے تو چپکے سے گھر میں اس کو روزہ رکھوا لیا جائے اور دوسرے دن روزہ خوشائی کی سب کو دعوت دی جائے کہ کل روزہ رکھا تھا اس خوشی میں آج آپ کو دعوت ہے، تو اگر روزہ وہ کاپی گیا تھا تو اپنے چپ رہے کہ کہا گیا تھا، یہ ایک بیٹھے بیٹھے آئیڈیا آئی ہے میرے ذہن میں، لیکن مجھے پتا ہے کہ مانیں گے نہیں، مطلب کرنا وہی انہوں نے جو ہی کرتے ہیں، کہ وہ جس دن روزہ اس دن روزہ خوشی میں مزہ زیادہ آئے گا نا، تو یہ کہ دیکھ لیں اس میں کہ امکانات تو ہے کہ بچہ بھوک سے نڈال ہو جاتا ہوگا، تو اتنا چھوٹا بچہ کمزور بچہ اس کو بھی روزہ نہ رکھوایا جائے، طاقتور ہو اور اچھی طرح اس کی سحری تو کرواتے ہوں گے، سحری تو اچھی طرح رات کو خوب جگاتے ہوں گے، کھیلتا ہوگا، اچھل کود کرتا ہوگا اور پھر یہ کہ دن کو تھکا ہارا اس کو سو جاتا ہوگا، سلاتے رہتے ہوں گے، پھر شام کو گھمانے نکلتے ہوں گے، پھر یہ کہ افطاری میں ترکیب بن جاتی ہوگی کھانے پینے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سنت سے یہ سوال ہے، اگر کوئی بندہ ختم دیتا ہے تو وہ خود کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟
اپنے گھر میں کسی کے حصہ لے ثواب کیا، ہاں تو کھانے میں کیا، کھا سکتے ہیں، آپ کے اپنی جب مالک ہیں اس کے، تو ختم کی نیت کرنے سے آپ کی ملک سے خارج تو نہیں ہوا، نکل تو نہیں، یا بالکل کھائیں، اس گھر کے دیگر افراد کھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی محمد عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا اللہ 21 مارچ کو مدینہ شریف کی روانگی ہے، تو وہاں کے حوالے سے کچھ نصیحت فرما دے.
بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرنا، شیخان کریم ان کے درباروں میں اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے، عمرہ شریف قبول فرمائے، اللہ وہاں کا ادب نصیب فرمائے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے. امت کے لیے دعا کرنا، اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کرنا، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
کیا ایسی جگہ رہنے بیٹھنے اور آنے جانے کا معمول رکھنا چاہیے سفر مدینہ میں، مکہ پاک میں، مدینہ منورہ میں، جہاں آپ کے جاننے والے کم یعنی پہچان والے کم ہوں؟ کیونکہ عمومی طور پر ایسی جگہ یا ایسی جگہ پر بیٹھنا یا رہنا پسند کیا جاتا ہے جہاں آتے جاتے ہوئے اپنے جان پہچان والے ملیں، تو کبھی صحن میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو مسجد نبی شریف ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو مسجد حرام میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو یوں پھر جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ بھی بیٹھتے ہیں. تو اور اگر کوئی جان پہچان والا نہیں ہوتا، اگر ہم ایسی جگہ بیٹھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، تو پھر یکسوئی ہو جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ مبارک سفر ہوتا ہے وہ مقصد میں کسی حد تک کامیابی حاصل کرنے میں مدد مل جاتی ہے. کیونکہ کوئی ایسی اگر ایسا ساتھ ہو، ایسی صحبت ہو جو نیکی کی طرف اور پرہیزگاری کی طرف اور عشق و محبت کی طرف لے کے جاتی ہو، تو صدقہ و مرحبا. جنرلی طور پر جو عام سفر ہوتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑے مسائل ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟
ظاہر ہے کہ وہ سفر میں تو عام طور پہ لوگ اپنے پسند کے دوستوں کے ساتھ ہی سفر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہی ہوتا ہے، یا اکثر ہوتا ہوگا کہ وہ عبادت کے بجائے وہ ادھر ادھر کی پنچاتے چوپال لگنا. تو ایسوں کو تو چاہیے کہ وہ بس وہ 2 دن کے لیے اگر یہ کر سکتے ہیں نا، 1 دن مکہ شریف 1 مدینہ شریف ہے، باقی نہ ملے تو واپس، یا 2-2 دن کر لیں. اب ایک ایک مہینے کے لیے وہاں رہتے ہیں، زندگی گزر جائے تو کم ہے وہاں، لیکن یہ کہ مطلب ادب وہاں نہیں کر پاتے نا سب، نہ ادب کا خیال رکھ پاتے ہیں، نہ وہ شوق و شوق باقی رہتا ہے زیادہ دنوں کی وجہ سے، پھر دوستوں کی منڈلیوں کا بھی خود اپنے کو یہ مستی ہوتی ہے ڈھونڈے دوستوں کا، ٹائم کہاں پاس کریں. عبادت تو کبھی کی نہیں تھی، تو وہاں جا کر کیا دل لگے گا عبادت پہ ہمارا؟ ایک ایک دن کے لیے 2-2 دن کے لیے جائے گا نا، تو وہ اپنے نفس کو مار مور کے کیا ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، درود شریف اتنے پڑھ لوں، قرآن کریم اتنا پڑھ لوں، یہ کچھ نہ کچھ وہ ذہن بنا کر آدمی 2 دن کے لیے کرے تو جا سکتا ہے.
پتا چلتا ہے کہ جیسے مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے نا، اب داخل ہوئے تو جیسے عمومی طور پر ذہن ہوتا ہے کہ میں نے افطار وہاں کرنی ہے، تو جائیں گے نا تو جیسے کہ جاتے جاتے اب یہ ڈھونڈیں گے کدھر بیٹھائیں پایا کہاں بیٹھے ہیں، اب وہ جا کر وہاں جا کر ان کے ساتھ اپنے بیٹھ، یعنی کہ آقا کے دربار میں جا کر بھی ڈھونڈنا دوست کو ہے، آقا کو ڈھونڈو یار صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے کہ یوں ہونا کہ بس یہاں سے نظر آ جائے، بس یہاں سے نظر پڑ جائے مجھ پر، توجہ پڑ جائے، یعنی وہاں بھی جا کر یہی اپنا مطلب حساب کتاب بنانا ہے. اب میں جن کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ سن رہے ہوں گے جن کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ وہاں جا کر تھوڑا ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے. آگے پیچھے ہوں تو کوئی اتنا رش ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو ڈھونڈے گا، آپ وہاں جا کر اپنی دوستوں کو ڈھونڈ کر انہی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو اب جن کے ساتھ آپ نے اپنے وطن میں وقت گزارتے ہیں، شہر میں وقت گزارتے ہیں، وہاں ٹھیک ہے، وہاں آنا جانا ماشاءاللہ 2-4-10 ایک گروپ تو ہوتا ہی آتے جاتے ہوئے، ایک پورا ایک آنے جانے میں ہوٹل میں کمروں میں وغیرہ، لیکن جو یہ خاص عبادات کی جگہ ہیں، اگر یہاں پر غور کر لیا جائے کہ مجھے جتنی یکسوئی مل جائے اتنا اچھا.
اس میں تھوڑی رعایت کر دیں آپ.
جی جی
کہ اگر اچھے دوست ہیں،
جی جی بالکل،
جو آخرت کی یاد دلائیں گے
ماشاءاللہ،
جن کی صحبت سے عشق رسول میں اضافہ ہوگا،
واہ،
تو ایسو ڈھونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
مدینہ مدینہ جی درست.
آدمی کی نفسیات اس سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے کہ وہ اپنے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا سب کو آتا بھی نہیں ہے، کیسے ڈھونڈے؟ تو یوں مطلب اپنے ان دوستوں میں بیٹھے گا تو اس کا دل زیادہ لگے گا، ورنہ وہ اکیلا ہو جائے گا تو اکتاٹ رہے گی، ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، اور اس کی نگاہیں تلاش کرتی رہیں گی. اور اگر برے دوست ہیں، بالکل دنیا دار اور بالکل وہاں کہاں کی کرنے والے، تو ان سے تو اکیلا ہی اچھا ہے، تو یہ کیٹیگری سیٹ کر لے. اور گیا جب ہم دونوں جائیں مدینے تو آپ مجھے ڈھونڈو گے یا کیا اکیلے رہو گے؟
نہیں میں ڈھونڈوں گا نہیں، میں آپ کو کیوں ڈھونڈوں گا، میں تو آپ کے ساتھ ہوں گا نا.
پھر بھی آگے پیچھے تو ہو سکتے
ہیں. ان شاء اللہ میں نہیں ہوں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا.
تو اسی لیے میں نے وہ وضاحت کر دی.
درست کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے
ہیں. گھر کے افراد ہیں، ان کو بندہ ڈھونڈے گا تو صحیح. ہاں
بالکل درست. وہ ایک کلام ہوتا ہے نا، وہ کیا نعت کا، مدینہ بیگانہ بن کے جاؤں، مستانہ بن کے جاؤں دنیا کی ہر طرف سے. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں،
یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں،
یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمعِ دو سرا کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں ہر طلب سے، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں،
دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں،
ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل
سمجھے گا کیا زمانہ، بیجاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بیجاد اپنا
صلی اللہ علی محمد اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب.
پرندوں کے تعلق سے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے، یہ پرندوں کے گوشت کھانے کے تعلق سے حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ کچھ آپ سے معلومات لینی ہے. بلبل کا گوشت کھانا،
اس میں ایک مطلب اصول لکھا ہے باہر شریعت میں کہ پنجے والا پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ مطلب حرام ہے. جیسے چیل، شکرا، باز وغیرہ، تو یہ پنجے سے شکار کرتے ہیں. کوا ہے، تو اس طرح کے پنجے سے جو شکار کرتے ہیں نا، یہ جانور حرام ہوتے ہیں. اب یہ بلبل آپ نے دکھایا، پوچھار دکھایا بھی، تو یہ بلبل پنجے سے شکار نہیں کرتا، تو یہ حلال ہے.
کبوتر
حلال.
اچھا شاہین.
شاہین یہ چیل کی قسم ہے، یہ حرام ہے.
شتر مرغ
حلال ہے.
چکور
حلال.
مور
حلال.
چیریا
حلال.
بدخ
حلال ہے.
مینا یا مینا، مینا
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 حلال.
مینا حلال. اور بگلا
حلال.
ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو شخص یہاں پر اپنے وطن سے عمرے کی غرض سے آتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد یہاں جتنا قیام ہوتا ہے افضل کیا ہے؟ نفلی طواف کرنا افضل ہے یا عمرہ کرنا افضل ہے؟
طالب علم سنت کا ایک سوال جواب، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرق متین اس بارے میں کہ اگر عمرے کے لیے جائیں تو پہلا عمرہ کرنے کے بعد مزید نفل عمرے کرنا افضل ہے یا طواف کرنا؟ جواب، جن اوقات میں عمرہ کرنا جائز ان میں عمرہ کرنا نفل طواف سے افضل ہے، کیونکہ عبادات میں سے افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہو، اور طواف کی بنسبت عمرہ کرنے میں وقت بھی زیادہ صرف ہوتا اور مشقت یعنی محنت بھی زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی
صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کی مکے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس وقت یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں.
موسم بہار ہے،
موسم بہار ہے حضور. اس میں میں چاہ رہا تو وہاں والوں کے لیے، جانے والوں کے لیے بھی ایک اور آپ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے. ویل چیئر کا استعمال طواف میں یا سعی میں کون کر سکتا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں جیسے نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا حضور کے جس کو ضرورت نہیں وہ بھی کرسی پر نماز پڑھنے کی ترکیب بنا لیتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کرسی پر نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے معاملے میں, تو کرسی پکڑ لیتے ہیں میرے کرسی, حالانکہ یہ پورے جو بھی ہے یہ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح صحیح کے طور پر بھی بعض اوقات لوگ ویل چیئر لے لیتے, اور طواف کے لیے بھی لوگ ویل چیئر لے لیتے, یار ہم سے نہیں ہوتا تو ذرا ضرورت ہوتی, تو کون ویل چیئر استعمال کر سکتا ہے کون ویل چیئر استعمال نہیں کر سکتا, یہ ایک عمرہ کرنے والا کیسے فیصلہ کرے گا؟
یہ تو خود اپنی فزیکلی کیفیت کہ یہ نہیں کر سکتا طواف, چل نہیں پا رہا, یا بیمار ہے یا ضعیف ہے کمزور ہے, جوان بھی ہے لیکن کمزور اتنا ہے کہ وہ چل ہی نہیں پا رہا, تو ایسی صورت میں اس کو مطلب گس سیٹ کر یا دوسرے کندھے پر, تو اس کی بھی نوبت اب کمی آ رہی ہے بلکہ نہیں آ رہی, آج کل یہ دیکھے نہیں جاتے, تو سمجھو گے ویل چیئر, تو یہ ویل چیئر پر ایسا شخص طواف بھی کر سکتا ہے عمرہ بھی کر وہ صحیح بھی کر سکتا ہے, اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر واجب یہی ہے کہ وہ چل کر یہ سارے افعال بجا لائے, سارے کام چل کر کرے, کہ اگر اس نے پھر سواری پر کیا تو اس پر کفارے آئیں گے.
اپنے شہر میں یہاں سے گھر سے اترتے چرتے آتے جاتے ایئرپورٹ یہاں, تو اس کو اتنی زیادہ زحمت نہیں, مطلب یہ کر چکا تو کیا یہ خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرے؟ میں مشورتاً آپ سے لینا چاہ رہا تھا, میں نے ماشاءاللہ جو آپ کا جو جذبہ دیکھا, اللہ پاک آپ کو اور تندرستی دے صحت دے ہمت دے, کہ آپ کی پوری کوشش رہی ہے کہ میں ویل چیئر میں استعمال نہیں کروں, اور بھلے تھوڑا سا وقت لگ جائے گا طواف کرتے ہوئے, تھوڑا وقت لگ جائے گا صحیح کرتے ہوئے, لیکن میں پیدل کروں گا, حالانکہ
ابھی تک کیا نہیں نا,
اللہ کا شکر ہے
پیدل ہی کیا الحمدللہ.
اب ایک شخص ہے یا مرد ہے یا عورت ہے وہ مطلب کہ دیکھ رہا ہے کہ میں مطلب کہ یہ گھر میں آنا جانا چلنا پھرنا ادھر گئے ادھر گئے ایئرپورٹ پہ گئے, میں پیدل ہی کرتے رہے, لیکن اب میں کیا طواف میں ہی مجھے ویل چیئر یاد آ جائے یا صحیح میں مجھے ویل چیئر یاد آ جائے, تو ایسے میں اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟
نہیں بالکل, جہاں تک ممکن ہو تو پیدل ہی کرنا چاہیے, اب یہی نہ کہ جو اب نہیں چل پاتا یا سخت تکلیف ہو جائے گی اگر پیدل چلے گا, تو اس طرح کی کوئی عذر ہو نا کہ نہیں کر پا رہا تو وہ ویل چیئر استعمال کرے ورنہ نہ کرے.
امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اکثر جو لوگ دکان میں تلاوت لگا دیتے ہیں اور کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں کیا ان کے لیے حکم ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ترجمہ وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
اصل وہ جو اوریجنل تلاوت ہو رہی ہے اور جو لوگ سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر تو سننا فرض ہے, اور جہاں کام کاج کے لیے جگہ فکس ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کام کرتے ہیں, وہاں اگر تلاوت کرتا ہے اور کوئی نہیں سنتا تو یہ تلاوت کرنے والا گناہگار ہے, یہ تو ہے اور ڈائریکٹ جو فزیکلی جو تلاوت ہو رہی ہے اس کی بات, باقی یہ ریکارڈڈ جو تلاوت ہوتی ہے اس کے وہ احکام نہیں ہیں, لیکن تلاوت قرآن اور پھر خصوصاً آپ ترجمہ کا بھی کہہ رہے ہیں, تو اس صورت میں تو اسی جگہ ترجمے چلانے بھی نہیں چاہیے, وہ تو غلط فہمی ہو جائے گی, اس کو تو بیان چل رہا ہے کچھ چل رہا ہے تو اس کو یکسوئی سے سننا چاہیے, ورنہ غلط فہمی کا پورا پورا اندیشہ ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی کو سمجھ پڑتی ہے جو تلاوت ہو رہی ہے نہ ترجمہ وغیرہ ہو رہا ہے, غلط فہمی نہیں ہو رہی, اتنا یہ سمجھدار آدمی ہے, اتنا حافظہ اچھا ہے, عقل اتنی زیادہ ہے اس پر, تو اس کے لیے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے کہ کام بھی جاری رکھے اور تلاوت بھی ہو رہی ہے ترجمہ بھی ہو رہا ہے, لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں.
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے, اور مختلف زبانیں بولنے والے عاشقان رسول بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, تو آج آپ سے انشاءاللہ عزوجل مختلف زبانوں میں سوالات کرنے کی سعادت پائیں گے اور آپ کے حکمت بھرے جواب لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ورحمۃ اللہ.
میں محمد سلمان محمدی کالونی سے آپ سے ایک سوال ہے حضور, جو بنگالی زبان میں ہے کہ رمضان الماش زیتے آئیے ایت آرن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور طور طریقہ کی تاکز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہمارے نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز کیا ہوتا تھا؟
ماہ رمضان شریف آتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ جو تھا چہرے کا متغیر ہو جاتا، یعنی کہ بدل جاتا، اور رونا بڑھ جاتا، گریا اساری رونا بڑھ جاتا، اور عبادت خوب کرتے اور خوف زدہ بھی رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس مبارک مہینے میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کا حق نہ ادا کر سکوں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب یعنی کہ عاجزی تھی، اور سخاوت یعنی تیز ہوا کی طرح، آندھی کی طرح سخاوت بڑھ جاتی تھی، خوب سخاوت کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
السلام
علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیر جمال الدین چشتی قریشی دے او زو د شنگلی اسی دن کے ما د خیبر پختونخوا زمائے سوال لے نخپل بابا جاننا چمنگ لے سو شیدل لوٹرا کی نمنگا زمنگ پہا وق کے انداز سنگ پکار دے، زمنگ پہا وق کے نظریات سنگ پکار دے، او منگ چال لڑ چلے دے خسارہ پورا کو وما علیہ الا البلاغ.
ماشاءاللہ کے پی کے سے اسلام میں تشریف لائے ہیں، اور سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پھٹا ہوا نوٹ دے دے تو ہمیں وہ نوٹ اپنے پاس رکھ لینا چاہیے یا اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے کسی اور کی طرف بڑھا دینا چاہیے؟
اس میں اگر کسی نے پھٹا ہوا نوٹ دے دیا تو ظاہر ہے اس نے نقصان پہنچایا ہمیں، تو اسی کو جا کر بات کرے کہ یہ آپ نے دیا ہے یہ واپس لے لیں. اب اگر وہ نہیں لیتا یا کوئی صورت ایسی ہے کہ ہم نے سفر کر دیا اور اب وہ پتہ چلا گیا اور اب پہنچا نہیں سکتے، تو یہ ہم دوسرے کو اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. شیخ عبداللہ خیاط رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے گئے تو اپنے جو خادم تھا اس کو مطلب سونپ کر دکان تشریف لے گئے، پھر واپس آئے تو خادم نے کارکردگی دی، اور اس میں یہ بتایا کہ وہ ایک آتش پرست آیا تھا اور اس نے کچھ یا تو اجرت دی پہلے سلائی کے لیے دے گیا تھا، یا غالباً یہ کہ اجرت میں وہ اس نے کھوٹے سکے دیے مجھے، میں نے پہچان کر لی تو میں نے اس کو واپس دے دیے صحیح رقم دو. تو یہ یوں سوچ کر ہو سکتا ہے کیا ہو کہ مجھے شاباش ملے گی. شیخ عبداللہ خیاط رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ مجھے تو کئی بار دے چکا ہے کھوٹے سکے، تو میں تو اس کا لے لیتا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں پڑتی، میں لے لیتا ہوں کہ میں نہیں لوں گا تو کسی اور مسلمان کو دے گا، یہ ان کو نقصان پہنچا دے گا، میں خود ہی یہ نقصان برداشت کر لیتا ہوں. اس طرح اپنے خادم کو سمجھایا. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک نادر صورت ہے، یہ اللہ والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اور ایسا کرنا واجب بھی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی خیر خائی کا یہ نرالا انداز ہے، یونیک اسٹائل ہے. تو یوں اگر کسی سے آپ نے لے بھی لیا یا آ گیا اور دوسرے کو ٹکائیں گے تو گناہ کروں گے، اس نے دھوکہ دیا، اس کا مطلب آپ دوسروں کو دھوکہ دے دیں، یہ کس میں ہوگا کہ آپ کی جیب کٹ گئی آپ کسی اور کی جیب کاٹ لیں کہ میری جیب کٹی ہے میں کیا کروں، تو یہ جائز نہیں ہوگا. اچھا وہ شاید وہ جلدی جلدی میں نکل گیا. وما علیہ الا البلاغ، یہ قرآن مجید میں اس طرح ہے وما علینا الا البلاغ، بلاغ المبین بلکہ. اچھا ہاں تو صحیح تو یہی ہے آیت ہے نا قرآن، وما علینا الا البلاغ المبین.
اصل میں وہ اگر تو قرآن کی آیت پڑھیں گے تو پھر وما علینا الا البلاغ، اور ویسے عام طور پہ بہت سے مقررین کا طریقے کار، یعنی سب کا نہیں دیکھا نا، علماء کو اتنا زیادہ دیکھا ہے، علیہ پڑھتے ہیں یعنی مجھ پر جو ہے وہ
واحد میں. جی 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 اچھا اچھا ہاں تو انہوں نے اگر آیت نہیں پڑھی ہے پھر تو ٹھیک ہے، عام طور پہ علماء کو وما علینا الا البلاغ میں نے تو سنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بلوچی زبان میں بھی انشاءاللہ ایک اسلام سوال عرض کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نام علی رضا بگٹی ہیں، مسوئی ضلع ڈیرہ بگٹی بلوچستان اش حاضر بھی تھی گاؤں، یک مہینہ اعتکاف وسطہ پا.
ماشاءاللہ.
امیر اہل سنت بارگاہ ایک سوال عرض ہیں کہ ہر نماز شرندہ آیت الکرسی پڑھگ والا بارواں معشقدا کہ آ کستے جب آئیں موت واقع بھی تو آ جنت لفا کستے داخل بھی تو آیا کہ آئیں یار سوال و جواب دے نواں امیر اہل سنت بارگاہ گزارش ہیں کہ اشیا مرین میں ارشاد فرمانی.
سوال حضور انہوں نے یہ عرض کیا ہے، علی رضا بھائی ہیں سوئی بلوچستان سے حاضر ہوئے ہیں، اور کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، تو کیا اس سے قبر اور قیامت کے سوال جواب نہیں ہوں گے؟
یوں تو جنت پانے کے اور بہت سارے مطلب عمل ہوتے ہیں، یہ کرے تو جنت، وہ کرے تو جنت، سبحان اللہ کہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. اب جنت کے درخت تو جنت میں جانا بھی تو نا درخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو اب یہ کہ سارے باقی پیچھے سے اعمال معاف ہو گئے، حج معاف ہو گئے، نماز معاف ہو گیا، تو یہ تو گزارے نہیں ہوتا. یہ ایک فضیلت ہے اس کی، آیت الکرسی کی، کہ مرتے جنت میں داخل ہوا، موت سمجھو کہ رکاوٹ ہے اس کے لیے، یہ آئی اور جنت جنت اس کو مل جائے گی. لیکن یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باقی جو بھی معاملات ہیں اب وہ روک لیے گئے. اس کی شرح میں میرات المناط جی جلد 2 پیج نمبر حدیث نمبر 974 مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا قیامت سے پہلے روحانی طور پر، اور بعد قیامت جسمانی طور پر بھی. لہذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ قیامت سے پہلے جنت میں داخلہ کیسا. خیال رہے کہ عام مسلمین کی قبروں میں جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، یہ خود وہاں نہیں پہنچتے، نہ جسمانی نہ روحانی، نہ جسمن نہ روحن جنت میں پہنچ جاتے ہیں جیسے شہداء اور یہ لوگ.
اے بچیوں والوں تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کی بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے، تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں.
سبحان،
ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. بیٹیوں پر شکایت، بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو، بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو، اللہ اکبر، یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، اور باپ جتنے بیٹھے نا مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے، شاید پیدائش پہ منہ چڑھایا ہوگا کسی نے، لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہی ہوتی ہے، پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے، گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے. ہاں، آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی.
سبحان اللہ.
کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی. ہاں، بیٹیوں کی دعائیں لو، بیٹیوں کی خدمت کرو. اور میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا کہ یار آپ کی چار بیٹیاں ہیں، تین بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. ہیں بیٹیاں تو کیا آئی ہیں، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا، تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوا کیا تھا؟ اللہ نے تو بھیجی تھی رحمت تمہارے گھر پہ، تم نے اس وقت بھی اللہ کو ناراض کیا، بیوی کو گالیاں دی، ہنگامہ کیا، اب کہتے ہو رحمت نہیں آ رہی، تم نے تو کتنی ناشکری کر لی. اگر تم سجدہ شکر ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں رضا راضی رہتے، اللہ بیٹیاں تو دیتا مگر تم پر رحمت کے اور دروازے بھی کھول دیتا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے رزق کو بڑھتے ہوئے. تو کبھی بیٹی کی پیدائش پر آپ نے منہ نہیں چڑھانا ہے، ہاں نہ اپنی زوجہ کو تانے دینے ہیں۔
رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کے بیان کی اس ویڈیو کو ان کے آفیشیل فیس بک پیج پر اب تک کم و بیش 3,033,000 لوگ دیکھ چکے ہیں اور 10,091,000 لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آج کل معاشرہ بہت اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، لوگ سوشل میڈیا پر اپنی جوان بیٹیاں دکھا کر وائرل ہو رہے ہیں، پردہ نہیں ہے، بے پردگی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر باپ نے وائرل ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنی ویڈیو میں اپنی بیٹی کو بھی لے لیتا ہے، بھائی نے وائرل ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنی جوان بہن کو دکھاتا ہے۔ تو اس طرح بہن بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ ویڈیو بنانے کے حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ایسوں کے لیے دیوس کا حکم بنے گا، دیوس جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو یہ بہت مطلب بہت بڑی خطا پر ہیں، ایسے لوگ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں اور آخرت میں بڑی تباہ کن یہ مطلب کام ہے۔ اپنی عورتوں کو تو چھپانا چاہیے، کوئی نہ دیکھے، بھائی غیرت کا بھی تقاضا ہی ہے، نہ کہ اپنی بہو بیٹیوں کی ماں بہنوں کی نمائش کروائی ہے جیسا کہ سوال میں کیا گیا۔ تو پھر لوگوں کو بد نگاہی کی دعوت بھی دی، ایسا آدمی خود بھی بد نگاہی سے نہیں بچ سکتا، آنکھوں میں ایسے لوگوں کے آگ بھری جانے کی بھی وعید ہے، جس سے کہ عورتوں کو تاڑنے والے، مردوں کے ساتھ بد نگاہی کرنے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گانے باجے، غیبتیں وغیرہ سننے والے، ان سب کو چاہیے کہ جھٹ پٹ توبہ کرنے، ورنہ یقیناً عذاب سہا نہ جائے گا۔ مکاشفت القلوب صفحہ نمبر 10 پر ہے، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے بھرے گا قیامت کے دن، اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی، معاذ اللہ۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان تابارانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹکے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے اور وہ سنتے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے، یعنی حرام دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے۔ تو اس طرح کی یہ چند وعیدیں، اس کے علاوہ بھی مطلب قرآن و حدیث میں اس طرح کے کاموں کی ممانعت کی گئی ہے، اور ہمیں مطلب حکم دیا گیا ہے، یعنی جو بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اس طرح نمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہ بالکل یہ الٹا ان کا انداز ہے۔ قرآن کریم میں تو یہاں تک فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اس طرح یہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزل ہے، ترقی کا الٹ ہے۔ تو اس سے سب کو سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، دنیا کی شہرت یا تھوڑی سی دولت کے لیے اتنا بڑا یعنی کہ اپنا نقصان کرنا، اور اس طرح یہ بالکل غیرت کے بھی الٹ ہے، جو سوال میں کہا گیا کہ اس طرح بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ واقعی یعنی کہ حیرت والا حیرت ہے، اس سے سچی پکی فوراً توبہ کر لیں، جو مسلمان ہیں وہ ہرگز ایسا نہ کریں۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو اس طرح کے مرد اپنی بہو بیٹیوں کی نمائشیں کر رہے ہیں، تو واقعی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کرے یہ پردے ہٹ جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، کیا رونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
رونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ آنسو منہ میں چلے جائے، جیسے قطرہ دو قطرہ آنسو کے چلے گئے اور پورے منہ میں نمکینی پائی گئی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔
اگرچہ بہار شریعت میں حلق سے اترنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن فتاوی عالمگیری اور دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جب اس کو نکلے گا تو اس صورت میں یہ روزہ ٹوٹے گا۔
حلق میں نمکینی پہنچے گی نا جب وہ ذائقہ، تب ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اللہ سنت، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے درمیان موجود ہیں اور ایک تو ماشاءاللہ کچھ لکھ کے بھی لائے۔ جی
فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
باپا جان، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔
سبحان اللہ۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
آپ بھی کچھ سنائیں گے؟
جی
سنائیں۔ کیا سنائیں؟
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔
سبحان اللہ۔
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے علاوہ تمام سبب ختم ہو جائیں گے۔ امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائے کہ تمام سبب ختم ہو جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے اور ازدواجی رشتے کا کیا مطلب ہے؟
ازدواجی
رشتے کا کیا مطلب ہے؟
ہاں بھائی، اس کا جواب تو آپ دیں۔
یعنی قیامت کے دن جو فائدہ مند چیز ہوگی وہ تعلق نہیں ہوں گے جو دنیاوی تعلق ہیں، باپ ہونا یا بیٹا ہونا، بھائی ہونا، یہ بیوی ہونا، شوہر ہونا، یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ سارے رشتے قطع ہو جائیں گے، صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ باقی رہے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کا رشتہ آپس میں باقی رہے گا، یا جن کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا وہ باقی رہے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تھا، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شہزادی تھیں، تاکہ اس حدیث کے مطابق آپ کا تعلق یہ قیامت کے دن باقی رہے۔ یہ اور اسی طرح جو تعلقات سسرالی تعلقات بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر رشتہ کیا یا آپ کے خاندان میں رشتہ کیا گیا، تو ان کے تعلق کی قیامت کے دن بھی باقی رہیں گے۔ باقی یہ کہ جو نیکی والے تعلقات ہیں، بھلائی والے تعلقات ہیں، جیسے امام ہیں، پیر ہیں، استاد ہیں، یا ایسے دوست کے جن سے دوستی اس لیے کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود تھی، تو ان کے بارے میں فرمایا ہے قرآن پاک میں، الْخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، کہ قیامت کے دن گہرے دوست آپس میں دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو یہ تعلقات کام آئیں گے، باقی جو دنیاوی رشتے ہیں وہ باقی، ان کا کوئی فائدہ وہاں نہیں ہوگا، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے وہ باقی رہے گا۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی چند ایک سوالات ہوئے، تو امیر علیہ سنت کی ایک بہترین کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں پردے کے حوالے سے بہترین معلومات ہے، نکاحوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی ہے، دیگر کئی ایک مدری پھول ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ایک مفید ترین کتاب ہے، اسے مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے تو بہت معلومات حاصل ہوگی اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کا یہ رسالہ، یہ کتاب ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ 411 پیجز پر، 411 پیجز پر مشتمل یہ کتاب، 480 روپیز پر آپ مکتبۃ المدینہ سے خریدیں۔
ماشاءاللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
13 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے نام. سوال: کیا روزے میں غصہ بہت آتا ہے؟ جواب: عوامی غلط فہمی ہے. سوال: تین رمضان المبارک کو کن مشہور صحابیہ کا یوم عرس ہے؟ جواب: شہزادی کونین خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. سوال: حدیث پاک میں کن دو چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا علاج نہیں؟ جواب: بڑھاپا اور موت. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: عثمان علی گجرانوالا، صدیق اتاری اٹک، ام خان لیاقت پور بنت عثمان کراچی، محمد سعید اسد اتاری بھکر بنت سکید نعمان اتاریہ میرپور خاص، زبیر اتاری ملتان، محمد احسن اتاری اسلام آباد، عبدالحفیظ کورنگی کراچی، زین العابدین گجرات بنت وحید مراد اتاریہ کراچی، بنت محمد رمضان سندھ. ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد احسن اتاری اسلام آباد. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
سبحان.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر ایک: زمین پر دسترخواں بچھا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ سوال نمبر دو: مور، شتر مرغ، بلبل، مینا کا کھانا کیسا ہے؟ سوال نمبر تین: تراوی پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255544 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغہ کے مناظر دیکھتے ہیں.
رمضان رمضان رحمت کا سامان رمضان بخشش کا اعلان مدنی مذاکرہ